الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين، أبي القاسم محمد. وآله وفطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثانية شر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صلوات. قوم اور کمیونٹی کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے روزانہ آج سے لے کے 9 محرم تک مجلس کے اسٹارٹ میں 5-7 منٹ بھائی جو اصل میرا ٹاپک یا جو مین سبجیکٹ ہے اس سے ہٹ کے کچھ بات کیا کروں گا، اور آج اسٹارٹنگ کے لیے نہج البلاغہ کے آخر سے مولا کے فرمان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بات شروع کرنا ہے. الناس آدھا و بما جہلو، یا ناس آدھا و ما جہلو، نہج البلاغہ کا پارٹ 3 لاسٹ پارٹ. مولا کی حدیث اور ترجمہ یہ ہے کہ انسان جس چیز سے جاہل ہوتا ہے، جس کی ڈیٹیل اس کو نہیں معلوم ہوتی، خود بخود وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے. اور یہ حدیث ایک طرف اہل بیت اطہار کے لیے بھی ہے کہ دنیا ان کی معرفت نہیں رکھتی تھی، دنیا ان کے حوالے سے جاہل تھی، دنیا کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے، چنانچہ وہ ان کی دشمن بن گیا. اور کربلا کے جہاد میں آپ اسپیشل یہ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ میرا آقا حسین اپنا انٹروڈکشن کرا رہا، تاکہ قیامت کے دن کربلا کے ظالموں میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم ان کو نہیں جانتے. لیکن یہ والا ٹاپک تو وہ ہے کہ جو مجلسوں میں آتا رہتا ہے اور آتا رہے گا کہ وائے دنیا اہل بیت کی دشمن کیوں بنی. آج یہ حدیث میں نے اس لیے تلاوت نہیں کی، آج حدیث تلاوت کرنے کا مقصد اس وقت جو ہماری کمیونٹی میں اسپیشلی لیکن ویسے اوور آل تمام دنیا کے شیعوں میں مرجعیت کی ایک دشمنی شروع ہو گئی، اور اس کا مین ریزن یا کاز جہالت. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ایک مرجع یا مشتہد اس کی لمیٹیشن کیا ہے، کہاں پہ جا کے اس سے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، کہاں پہ وہ فتویٰ دے سکتا ہے، کہاں پہ وہ فتویٰ دے ہی نہیں سکتا. ہم اپنے اور آپ کی آسانی کے لیے مرجع سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں. یہ ریکویسٹ کو میں نے ایک اپنے اعتبار سے کہا، ورنہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم پریشر ڈالتے ہیں کہ فتویٰ ویسا دو جو ہمارے من کو لگے، جو ہمارے پرابلم سالو کر دے، چاہے وہ اگینسٹ اسلام ہو چاہے وہ اگینسٹ اللہ ہو. ہر سال عید کے موقع پہ کھڑا ہو جانے والا ایشو آہستہ آہستہ محرم اور عاشورے کی طرف بھی آ رہا ہے. چاند اور خمس یہ دو مسئلے ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے تو ہر شخص जिसका दिल चाहता है खड़े होकर जिस मर्जी को चाहता है गाली देना शुरू कर देगा। मैं इस टॉपिक की आज बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस वक्त की जो ये करंट सिचुएशन उसको जहन में रखते हुए रोजाना थोड़ी थोड़ी सी गुफ्तगु इस हवाले से हो। खासतौर पर मेरा एड्रेस ऑडियंस का वो सेशन है जो मेरी मजलिस में आता ही नहीं, यानी हमारे यूथ और यंगस्टर। लेकिन मैसेज बहरहाल मुझे पहुंचाना है, चाहे वो हो और चाहे वो न हो। एक छोटी सी बात सुनी, हमारी शरीयत में बहुत काम का एक लफ्ज है, एक टर्मिनोलॉजी, एहतियात वाजिब। ये एहतियात वाजिब एक ऐसा लफ्ज है जो बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आसान करने वाला। अच्छा, एक अजीब बात जो मेरी समझ में नहीं आई, बाज़ औक़ात इसकी वजह से थोड़ा सा रहम लिया था, वो ये है कि इस अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले खोजी हजरात, अब आज के मजमे में सब वो लोग तो नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उनकी, इन लोगों को क्या हुआ? ये तो अच्छे खासे तकलीफ करने वाले थे। जब इंडिया और पाकिस्तान में तकलीफ बहुत कम थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान के मोमिनी तकलीफ नहीं जानते, नहीं, तकलीफ थी, लेकिन बहरहाल इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले इतना ज्यादा नहीं थी। उस वक्त ईस्ट अफ्रीका के मोमिनीन तकलीफ किया करते थे, तकलीफ की लॉजिक और फिलोसफी को समझा करते थे। कोई भी प्रॉब्लम आता था तो आयतुल्लाह बुरुजर्दी और आयतुल्लाह मोहसिन उल हसीन, ये दो बड़े अजीम मर्जे थे, एक के बाद दूसरे का पीरियड उनसे कॉन्टेक्ट किया जाता था। एक आदमी शुरू से ही बीमार है, जब से हमने देखा वो बीमार नजर आए, फिर आज भी अगर वो बीमार हो तो उसे देख के हमें सरप्राइज नहीं होता, लेकिन एक बड़ा हेल्दी सेहतमंद आदमी और वो हमें बीमार नजर आए तो आदमी फौरन पूछता है कि आपको क्या हुआ, आपकी तो इतनी अच्छी हेल्थ थी। तकलीफ करने वाली इस अफ्रीका की खोजा कम्युनिटी को क्या हुआ, जिनको तकलीफ की लॉजिक मालूम है, जिन्हें तकलीफ की फिलोसफी मालूम है, जिन्होंने आयतुल्लाह मोहसिन हकीम के जमाने में उनकी उस तरह से तकलीफ की जो तकलीफ का तरीका होता। तकलीफ का तरीका ये नहीं है कि आपने एक मर्जी का नाम लिया कि मैं आगे सिस्तानी की तकलीफ में हूँ, मैं आगे खामेनेई की तकलीफ में हूँ और फिर अपनी मर्जी चलाई, ये तो नहीं है तकलीफ। तो जिन्हें मालूम था कि जब वो आगे बुरुजर्दी की तकलीफ कर रहे हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तकलीफ, अब क्या हो गया, अब खाली हमारे पास नाम रह गया है तकलीफ का कि जब आगे सिस्तानी की तकलीफ में, बात हम वो करते हैं जो हमारे मन को भाती, ये तकलीफ नहीं। और वन ऑफ द मेन रीजन जो लोगों ने तकलीफ को छोड़ना शुरू किया वो ये कि अन्नास आदा उमा जहल, उन्हें मालूम ही नहीं कि मर्जे किस तरह से फतवा देता और कहां तक शरीयत ने उसको रजा दी है फतवा देने की और कहां पे शरीयत उसके लिए भी हराम करार दे दिया। तो खबरदार, इस लिमिट को तुम भी क्रॉस नहीं कर सकते हो, मर्जी हो तो हो। एक टर्म हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है जिसको एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं, क्योंकि ये मेरा मेन टॉपिक नहीं, लेकिन हर मुश्किल के सामने ये टर्म पहले आती है, इश्तेहार नस के मुकाबले में हराम। हमारे यहाँ इश्तेहार हराम भी है, इश्तेहार वाजिब भी। कुछ ऐसे मौके हैं जहां मर्जी के लिए वाजिब है फतवा देना, वरना कयामत में उसकी गर्दन पकड़ी जाएगी। सैयद इब्ने ताऊस बहुत अजीम मर्जे, फतवा देने को तैयार नहीं थे, ये अल्लामा हिल्ली के उस्ताद हैं और इस्लामिक हिस्ट्री के बहुत ही क्राइसिस के पीरियड में इनके पास शिया कौम की लीडरशिप आई, बहुत ही प्रॉब्लम वाला जमाना था। हलाकू खान ने जब बगदाद पे अटैक किया था, अगर इनके हालात मैंने बताए तो दो घंटे भी कम है। इब्ने ताऊस, हमारे पास आशुरे के अमाल हो, दुआए नुदबा हो, या ज्यादातर जो दुआएं हैं ना वो इब्ने ताऊस के जरिए पहुंची, بہت عظیم عالم فتویٰ دینے کو تیار نہیں تھے. کہتے تھے کوئی آدمی اگر آ کر مجھ سے کہے کیا ابن طاؤس میں تمہارے جسم کو چھری سے کاٹنا چاہتا ہوں, اور دوسرا آدمی آ کر کہے کہ ابن طاؤس نماز میں مجھے ایک پرابلم ہو گیا میں تم سے فتویٰ پوچھنا چاہتا ہوں, میں پہلے آدمی سے اپریشیٹ کروں گا آؤ میری باڈی کو کاٹ دو, اور دوسرا آدمی اتنے بڑے قیامت کے امتحان میں مجھے ڈال رہا. لیکن جب تک اس وقت کوئی اور مرضی نہ تھا واجب تھا ان پہ فتویٰ دینا, فتویٰ دینا پڑا. فرماتے ہیں میرے جسم پر تیر برسائے جائیں یہ آسان ہے, فتویٰ دینا مشکل ہے. آج کسی بچے کو کھڑا کر کے کسی بارے میں فتویٰ لے لیجیے فوراً دینے کو تیار. ابن طاؤس کیسا عظیم مرضی, جب علامہ حلی کی ٹریننگ کر کے انہیں اتنا بڑا بنا دیا کیا وہ فتویٰ دے سکتے ہیں؟ ابن طاؤس نے اپنی کتاب مارکیٹ سے واپس لے لی, کہا کہ اب کیونکہ پرابلم سالو ہو گیا ایک اور مرضی موجود ہے اس لیے مجھ پر واجب نہ رہا فتویٰ دینا, تو میں کیوں اپنے آپ کو قیامت کے دن حساب کتاب میں ڈالوں؟ اپنے اعمال کا جواب دینا مشکل ہے. کہاں ان سارے لوگوں کے اعمال کا جو میری تکلیف کر رہے ہیں, تو کبھی فتویٰ دینا واجب ہو جاتا. چاہے آدمی کو پسند بھی نہ رہا ہو واجب, اور کبھی حرام ہو جاتا. ہماری قوم آج تک مرضی سے جس جگہوں پہ فتویٰ مانگتی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں مرضی کے لیے فتویٰ دینا حرام. کتنے لوگ گئے اور آیت اللہ سیستانی سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے چاند کے مسئلے کو چینج کر دیں, قوم کے پرابلم دور ہو جائیں. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں آیت اللہ سیستانی کے لیے فتویٰ دینا حرام. پبلک پریشر کے اوپر نہ کبھی اہل بیت نے توجہ دی ہے اور نہ ہی ان کے نائب اور ان کے ریپرزینٹیٹو مرضی کو رہا. اجتہاد مقابل نفس حرام. یہ بہت میں نے مشکل عربی کا ورڈ استعمال کیا, بچے کیا سمجھیں گے بڑوں کی بھی سمجھ میں مشکل سے آئے گا, لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ آغائے سیستانی ہوں کیا آغائے خوئی ہوں کیا آغائے محسن حکیم ہوں کیا آغائے بروجردی ہوں کیا علامہ حلی ہوں کیا علامہ مجلسی ہوں, ان کے لیے بھی فتویٰ دینا حرام. ہر جگہ وہ فتویٰ نہیں دے سکتے. ہاں اب ایک آخری بات جو میں بتا کے باقی باتیں کل کہوں گا, تھوڑی تھوڑی پوری ایک تقریر کا اسے ٹاپک بنانا مناسب نہیں ہے, اگرچہ ضروری تو ہے. اور آج کل کے حالات میں میرے پاس اس ٹاپک سے ریلیٹڈ لوگوں کے اتنے کنفیوژن اور سوال آتے ہیں کہ پورا اشرا بھی میں اس سے پڑھ سکتا ہوں لیکن نہیں. ہاں مرجل جہاں پر شریعت اس کو ہیضا دیتی وہاں پہ یقیناً آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرتا. ایک ڈیمانڈ آپ کی ہے نا کہ آخر یہ مراجل ایک ساتھ مل کر ایک فتویٰ کیوں نہیں دیتے. ہاں کئی جگہ ایسا جہاں مرجے خود یہ دیکھ رہا کہ اکارڈنگ ٹو مائی نالج مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن چونکہ وہ 100% شیور نہیں تو آپ کو رضا دیتا, جاؤ اس مسئلے میں دوسرے مرجے کی بات مان لو. اور اس کو کہتے ہیں احتیاط واجب, اور اس کو استعمال کیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے, یہ آپ کے بہت کام آنے والا مسئلہ. جیسا کہ میں اکثر آج کل مجلس میں کہتا ہوں کہ اگر آغائے سیستانی چاند کے ایک مسئلے میں احتیاط واجب نہ لگائی ہوتی تو 80% شیعہ حج نہیں کر سکتے تھے جو ان کی تقلید میں. سنیے آغائے سیستانی کے حساب سے حج میں بھی اسی طرح سے مون سائٹنگ واجب ہے جس طرح رمضان اور عید کے موقع پر. جب تک کہ دو شیعہ عابد آپ کو یہ وٹنس نہ دے کہ ہم نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا, یا آپ 100% شیور نہ ہو جائیں چاند کے بارے میں, آپ حج نہیں کر سکتے. یعنی اس کیلنڈر سے حج نہیں کر سکتے جو سعودی عرب میں چل رہا. مگر یہاں اس مسئلے میں آغائے سیستانی کہتے ہیں کہ فلیکسیبل ہونے کی جگہ ہے, انہوں نے کہا احتیاط واجب, چاہے میرے مسئلے پہ عمل کرو. اور ساری دنیا ایک دن حج کر رہی ہے. میں انٹینشنلی اور پرپزلی یہ مثال دے رہا ہوں. کیونکہ اسلام کا ایک بہت اہم مسئلہ لیکن ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا، اور وہ مسئلہ ہے یونیٹی کا. لیکن جہاں یونیٹی واجبات کو ختم کر دے، وہ کہتے ہیں نا کہ عید کا دن تو یونیٹی کا دن، سب ایک دن عید کیوں نہیں مناتے؟ حج سے عید سے زیادہ بڑی یونیٹی حج ہوتی ہے، مگر اکارڈنگ تو آگاہ سیستانی ساری دنیا ایک دن حج کر رہی ہے. کیوں؟ سعودی عرب کے اناؤنسمنٹ پہ سب لوگ حج کرتے ہیں، ان کی تقلید کرنے والے کے لیے وہ غلط. وہ اپنے حساب سے چلے گا کہ چاند ثابت ہوا کہ نہیں، مگر یہاں فرماتے ہیں یہ جو حدیثیں ہیں اس کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ آپ دوسرے مرضی کی بات مان لیجیے اور چلے، تقلید میری ہے، چاند اس کے حساب سے حج کر. رمضان میں اس کی گنجائش نہیں، عید میں اس کی گنجائش نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ مرضی آپ کی بات نہیں سن رہا، سر آپ کی بات تو نہیں سن رہا، لیکن وہ شریعت کو جب دیکھتا تو وہی چاند کا مسئلہ. رمضان کے لیے الگ فتویٰ ہے، رمضان اور عید کے لیے، اور حج کے لیے الگ. لیکن جہاں جہاں شریعت میں اس کی گنجائش، ورنہ باقی مرحوم آیت اللہ خوئی سے ایک سوال میں نے کیا تھا، اور یہ زمانہ تھا جب میں بھی ینگسٹر میں آتا تھا، ہمیشہ سے تو اتنا بوڑھا نہیں تھا نا، جب پیدا ہوا تو میں بھی ینگسٹر میں آتا تھا. جب وہ زمانہ تھا کہ میرے لیے امام باڑے کی دیوار کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں تھا، مجھے ابھی اعلان ہو رہا ہے نا کہ ینگسٹر اور یوتھ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ نہ بیٹھے، یہ بوڑھوں کے لیے. آج یہ دیوار میرا رائٹ بن چکی ہے، میں بوڑھا ہوں، لیکن ایک ایسا زمانہ تھا. اس وقت میں آغاز خوئی سے ایک سوال اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں، اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ضرورت بھی نہیں نام لینے کی، دنیا میں آج سے تقریباً 40 سال پہلے اسپیشلی انڈیا اور پاکستان میں اس افریقہ کے بارے میں پتا نہیں کیوں دنیا بھر میں یہ کنسپٹ ہے کہ وہاں بہت پیسہ ہے، جبکہ وہاں بھی میں نے اتنے غریب دیکھے، پیسے والے بھی دیکھے اور غریب. انڈیا اور پاکستان میں غربت بہت ہے، اور شیعہ حضرات نے دو ایسے انسٹیٹیوشن بنائے تھے جس میں بڑے اچھے اچھے جاب لوگوں کو آفر کیے جا رہے تھے، دونوں بینک تھے. اکارڈنگ ٹو آگاہ خوئی بینک کا جاب حرام تھا، اور یہ دو بینک ایسے تھے جو مومنین نے بنائے تھے، ایک پاکستان کی حد تک تھا اور ایک پھر انٹرنیشنل لیول تھا، اور اس کے اندر مومنین کرام کو بہت سارے جاب آفر بھی کیے جا رہے تھے. اور آغا خوئی کی تقلید اسی زمانے میں جسٹ اسٹارٹ ہوئی، آغا حکیم کا انتقال، آغا خوئی کی تقلید. پہلے تو اسے فتوا پوچھا، انہوں نے کہا کہ بینک کا جاب حرام ہے اگر اس میں انٹرسٹ کا انوالومنٹ ہے. آغا سیستانی نے تو یہ کہا نا کہ نان مسلم ملک میں رضا، مسلمان ملک میں ان کے یہاں بھی حرام. آغا خوئی کے فتوے میں ہر جگہ حرام تھا، تو اب یہ فتوا تھا فتوا ہی دینا. لیکن میری یہ جیسی آرگومنٹ کرنے میں مزہ آتا تھا، چنا کہ میں نے آغا خوئی کو خط لکھا کہ یہ فتوا آپ نے کیسے دے دیا، اتنے سارے مومنین کو جاب مل رہا، اگر یہ والی نوکری حرام ہے اور یہ مومنین یہ نوکری کو چھوڑ دیں تو کتنے گھروں میں فاقہ آ جائے گا، کتنے گھروں میں مانیٹری پرابلم آ جائے گا. کریڈٹ کرنچ آج آپ کے لیے ہے، لیکن 40 سال پہلے فاقان انڈیا پاکستان میں اتنی غربت تھی. انہوں نے صرف ایک جواب دیا، ہمارا کام شریعت بتانا ہے، شریعت بنانا نہیں. ہم شریعت بنا نہیں سکتے کہ لوگوں کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو ہم نے ایک مسئلہ بنا کے اپنی جانب سے پیش کر دیا. اس کے لیے جائیے بنو امیہ اور بنو عباس کے خلیفہ کے پاس، جو حکمران کہتا ہے اس زمانے کا مستحد ویسا ہی فتویٰ بنا کے دے دیتا. ایک شخص، ایک بادشاہ اپنی اسٹیپ مدر یا سوتیلی ماں سے شادی کرنے کی ضرورت پیش آئی. میں بہت ہی زیادہ ریفائن اور فلٹر کر کے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں. ماں ماں ہے، چاہے وہ ریئل مدر ہو یا اسٹیپ مدر، شادی تو بہرحال حرام ہے. اس زمانے کے مستحد مرجے، ہمارے مذہب کا نہیں، بادشاہ کے اعتبار سے فتویٰ بنا دی. بلایا اس عورت کو اور کہا کہ کیا تم اس کے باپ کی بیوی رہ چکی ہو؟ ہاں رہ چکی. کیا تم دونوں میں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہوا تھا؟ ہوا تھا. کا دو ویٹنس لے کر آؤ جو یہ بتائیں کہ تم دونوں میں یہ ریلیشن ہوا تھا. کہا مولانا صاحب آپ پاگل ہو رہے, ایسے وقت میں ویٹنس کہاں رکھا جاتا ہے؟ کہا بس جب ویٹنس نہیں ہے تم عورت ہو, عورت کی گواہی قبول نہیں ہے, اس بادشاہ کو اختیار ہے تم سے شادی کرنے کا. ماں بیٹے کی شادی کرا دی گئی, یہ تو بات بہت چھوٹی. قاضی شرعی امام حسین کے قتل کے فتوے میں دستخط کر رہا ہے کیونکہ ابن زیاد کی ڈیمانڈ کر رہا. اس سے بڑا گناہ کائنات میں کیا ہوگا؟ کیا ہم اپنے مرضی سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے مرضی کو اس لیول میں لا کے رکھا؟ کیا ہماری قوم کا فلا پرابلم ہے؟ سنا سے قرآن اور حدیث میں رضا ہو کے نہ ہو آپ ایسا فتویٰ بنا کے دیجئے کیونکہ آپ مرضی. اگر اپنے مرضی سے آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن تو آپ نے غلط ریلیجن کو چوز کیا. آپ جائیے بنو امیہ والوں کے پاس, آپ جائیے بنو عباس والوں کے پاس, آپ جائیے اسماعیلیوں کے امام کے پاس, وہ آپ کی یہ ڈیمانڈ پوری کر دے گا. آپ کے بزرگ وہاں سے نکل کے مذہب شیعہ میں آئے اور آج آپ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ شیعہ میں کمی نہیں ہوئی. شیعہ کا کام مسئلہ امام پر پریشر ڈال کے اپنے مطلب کا مسئلہ لینا نہیں ہے, جو امام آرڈر کرتے جائے اس کو فالو کرنا. اور یہی اسلام کی وہ ڈیفینیشن جو کل ذرا سا آپ نے پیغمبر کے الفاظ میں سنی. میں نے اس میں جملہ یہ کہا تھا کہ آج سے 3 سال پہلے اپنی دوسری مجلس میں میں نے بہت ہی سمپل ڈیفینیشن بتائی تھی, اس ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا نہیں مولانا ہم نہیں تھے 3 سال پہلے, آج کل اسکول اور کالج کی ہالیڈے ہے ہم یہ سن رہے ہیں. آپ ذرا بتائیے وہ کیا ڈیفینیشن. دو ڈیفینیشن اسلام کی سنی. ایک جو اسعد ابن زرارہ کے واقع پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں کہ واٹ از اسلام, سورہ انعام آیت 152 153 154 وہ تو ڈیٹیل کے ساتھ 3 دن آئی. اور دوسری بہت ہی سمپل ڈیفینیشن. اور ان دو کے بیچ ان بٹوین ایک اور چھوٹی سی حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میرا ٹاپک کل کی مجلس پر رکا ہوا نہیں, اس سے آگے بڑھے گا. لیکن ایک وہ ریپلائی واٹ از اسلام, قل تعالو قرآن کہتا ہے رسول ان کو بلاؤ تعال آج بھی عربی میں ہے آؤ ادھر آؤ کم ہیئر اتلو میں تلاوت کرتا ہوں. ماں حرم ربکم علیکم جو اللہ نے نظام بنایا اسلام کا میں تمہارے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. اور پھر 3 اسٹیجز میں یہ آیتیں آئیں اور بڑے اہم اسٹیجز ہیں. لعلکم تعقلون لعلکم تذکرون لعلکم تتقون. سنو اسلام اور اپنی عقل استعمال کرو, سنو اسلام اور یاد کرو اسلام کیا ہے, سنو اسلام اور متقی بن جاؤ. یہ 3 اسٹیجز ہیں ان آیتوں میں, لیکن یہ تھوڑی دیر کے بعد. اور دوسری طرف بہت ہی سمپل ڈیفینیشن. ایک آدمی پرانے زمانے کا اس سسٹم تھا, ہمیں اچھا لگے کہ برا, ہم 21st century کے آدمی ہیں, لیکن جب بھی کسی کو جج کرے اس کے زمانے کے حساب سے جج کیا کرے. اس زمانے میں مارکیٹ کے اندر غلام اور کنیزے بھی اس طرح بیچے جاتے تھے جیسے آج مارکیٹ کے اندر جانور بیچتے. آج ہمارے یہاں میکسیمم چیزیں جانور. مجھے یہاں کا نہیں پتا لیکن اس افریقہ میں آپ نے دیکھا ہوگا بکریوں کی مارکیٹ اور مرغیوں کی مارکیٹ اور گائے کی مارکیٹ اور بھینس کی مارکیٹ. اور اسی میں ایک سیکشن ہوتا تھا غلام, ان کو گھر کا کام کرنا تھا غلام خرید کے لا. پہلے زمانے میں ویکیوم کلینر ڈش واشر کپڑا دھونے کی مشین یا واشنگ مشین یہ کچھ نہیں تھا. اور عورتیں اس زمانے میں بھی رانی ہوا کرتی تھی, ہم کیوں کرے گھر کے کام, تو غلام خرید کے لانا پڑتے تھے. غلام لے کے آئے, اب جیسے آپ مشینری لاتے ہیں تو اس کی مینٹیننس ضروری, غلام لاتے ہیں تو اس کی بھی مینٹیننس ضروری. اگر اس کو پراپر کھانا نہ دیا مر جائے گا. غلام کے مرنے کا مقصد بہت بڑا نقصان. گھر میں لے کے آ اور کہا کہ بتاؤ تم کیا کھانا کھاتے ہو. ہر قوم کے کھانے الگ ہیں, ایک قوم کا کھانا دوسری قوم نہیں کھا سکتی. اس کی اگر میں ایگزامپل دینے لگوں تو ٹائم ویسٹ ہوگا, لیکن بتا رہے مثال جو چائنیز کے اوریجنل کھانے ہیں وہ چائنیز ریسٹورینٹ والے نہیں, وہ آپ دیکھ نہیں سکتے, کھانا تو بہت دور کی بات ہے. اور جو انڈیا اور پاکستان کے اسپائسی کھانے, ایک ایرانی اور عراقی اس طرح اٹھ لے گا جیسے سانپ نے اس کو کاٹ لیا, میں نہیں کھا سکتا ہوں.
اور وہ آئیں گے جو روکے پھیکے بغیر اسپائسی کھانے. انگلینڈ کے بچے کھا لیں گے, انڈیا پاکستان میں کوئی نہیں کھائے. ہر جگہ کا الگ اسٹائل ہوتا, ہر جگہ کا الگ اسٹائل. تو پوچھنا ضروری, ایسا نہ ہو کہ دعوت بھی کی اور مہمان بیچارہ بھوکا چلا جائے. چنانچہ پوچھ لی, غلام نے حیرت کے ساتھ دیکھا اور کہا کہ میں غلام ہوں. اور جیسے وہ انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ بیگرز کے پاس چوائس نہیں ہوتا, اس نے کہا غلام کے پاس کیا چوائس ہے, جو آقا کھلائے گا کھانا پڑے گا. کہا کہ یہ تو بتا دو تمہیں کپڑے کیسے پہننا. ہر آدمی کی ایک ہیبٹ ہوتی ہے لباس پہننے کی, اور اگر اس کو اس کی ہیبٹ کے خلاف والا لباس دیے وہ نہیں پہن سکے گا. جیسے عربوں کے جو لمبے لمبے جبے ہوتے ہیں جس میں پانچ آدمی بھی چھپ کے آ جائے تو پتہ نہ چلے, آپ نہیں پہن سکتے. آپ پہنیں گے, آپ کنتورا پہنتے ہیں, اس افریقہ میں بہت رواج ہے, لیکن اس میں کام نہیں کر سکتے آپ. وہ نماز کے لیے ٹھیک ہے, فاسٹ ٹائم کے لیے ٹھیک ہے, لیکن کام نہیں. کام کا لباس الگ. افریقہ کا جنگلی خالی بچے پہننے کا آدھی, اسے پہن شرط پہنائیے اسے نہیں پہنا جائے گا. اگر اس مجمع میں کوئی پاکستانی ہے تو میں ایک مثال دے دوں. جب دبئی اور شارجہ کی گورنمنٹ نے ٹیکسی ڈرائیورز کے لیے یونیفارم کو لازم کیا, اس وقت 90% ٹیکسی ڈرائیور دبئی اور شارجہ میں, پاکستان کا ایک علاقہ ہے فرنٹیئر کا, وہاں سے آتے تھے. وہ ان سے پینٹ شرٹ پہنی نہیں جا رہی تھی, وہ صرف کرتے شلوار کے آتی تھی, وہ اس کے اوپر پینٹ پہنا کرتے تھے. اور جیسے ہی ڈیوٹی ختم ہوئی وہی میں سب کے سامنے پینٹ اتار دی, نہیں پہنا جاتا ہوں پینٹ شرٹ, کون سا مشکل لباس. لیکن اپنی عادت. تو کہا غلام تو کیا لباس پہنتا, حیرت کے ساتھ دیکھا اور کہا کہ میں غلام ہوں. آئی ایم اے سلیو, یو آر مائی ماسٹر. میرا کوئی چوائس نہیں, جو آپ لباس دیں گے مجھے پہننا پڑے گا. اچھا یہ بتاؤ تم کہاں رہنا پسند کرو گے. بہت سے لوگ کھلے میں رہنے کے عادی ہیں, وہ گھر میں نہیں رہ سکتے. جنگلی افریقہ کا وہ جنگل دروں کے نیچے سوئے گا. انڈیا اور پاکستان کے لوگ ہیں وہ چھت کے اوپر چارپائی بچھا کے سوتے ہیں, جیسا میں نے سنا کہ آج کی بریک بورڈ میں نظر آ جاتا ہے منظر. وہ نہیں رہ سکتے گھر کے اندر, کہاں رہنا ہے. حیران ہو کر کہا آئیے میں سلیو, یو آر مائی ماسٹر. آپ آقا میں غلام جہاں رکھیں گے وہاں رہنا پڑے گا. رونے لگے یہ صاحب, رونے لگے. گھر والوں نے پوچھا خیریت تو ہے, کیا غلام نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے, مس بہیو کیا ہے, رو کیوں رہے. اس غلام نے مجھے یہ یاد دلا دیا کہ اسلام کیا, میں نے اسے کریٹ نہیں کیا, خالی بازار سے خرید کے لایا ہوں. یہ کہتا ہے کہ آئی ایم سلیو, یو آر مائی ماسٹر. جو آپ کہیں گے وہ کھاؤں گا, جو پہنائیں گے وہ کپڑے پہنوں گا, جہاں پہ رکھیں گے وہاں رہوں گا. اور واقعا جو ہمارا کریٹر ہے, جو رب العالمین ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ کھلانا چاہتا ہے, ہم اس کی پسند کا کھانا نہیں کھاتے. وہ جو کپڑے پہنانا چاہتا ہے, لیڈیز کو دیکھ لیجیے, ہم وہ ڈریس نہیں پہننا چاہتے. وہ جہاں رکھنا چاہتا ہے, ہم وہاں نہیں رہنا چاہتے. ہر جگہ ہم اپنی مرضی چلاتے, یہ اسلام نہیں. کھاؤ وہ جو اللہ کھلا رہا, پہنو وہ جو اللہ پہنا رہا, رہنا وہاں جہاں پہ اللہ آپ کو رہنے کی رضا دے رہا. اگر آپ سے کہے کہ آپ کے لیے دارالسلام ممباسا میں رہنا واجب اور نیویارک میں یا لندن میں رہنا حرام ہے, آغاز سیستانی کیا کوڈ آف پریکٹس کا سب سے پہلا چیپٹر, دنیا کی کن کنٹریز میں رہنا حرام ہے اور کہاں پہ رہنے کی رضا کس نے پڑھا. اور جنہوں نے پڑھا بھی ہے, کتنے پرسنٹ نے اٹینشن کو پے کیا, اور جنہوں نے اٹینشن دی ہے تو ان میں سے بھی کتنے پرسنٹ نے اس پر عمل کیا. کہاں رہنا ہے یہ بھی شریعت بتائی, کیا کھانا ہے یہ بھی. یہ اسلام کی بہت ہی سمپل ڈیفینیشن. ہر کام یہ سوچ کے کرو کہ اللہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا, وہ اسلام کی ایک ڈیٹیل ڈیفینیشن جو رسول اللہ نے بتائی اور اب ہم اس کو اسٹارٹ کرنے والے. مگر ان بٹوین دونوں کی درمیان اسلام کی کچھ اور شارٹ شارٹ ڈیفینیشن آتی, کیونکہ آج کل پیلسٹائن ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہا کہ ہمیں کچھ تو حق ادا کرنا. اس لیے یہ چھوٹی سی حدیث ان دو حدیثوں کے بیچ میں پڑھ رہا ہوں. ایک حدیث ہے, دوسرا ایک عالم کا واقعہ تھا غلام والا. ان بٹوین اللہ کے رسول مکے کی ایک گلی سے جا رہے ہیں, کیونکہ بہت فیمس حدیث, تو میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا ہوں, خالی آپ کو یاد دلاتا ہوں. سردی بہت زیادہ ہوتی, آپ گھروں میں ہیٹنگ چلا کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ٹی وی کو آن کر کے بیوی کو آرڈر دے کر چائے کافی بنا کے آرام کے ساتھ سپ لیتے جاتے ہیں اور دیکھتے جاتے ہیں کہ بمبارٹمنٹ ہو رہا, اتنے لوگ مر رہے ہیں, آپ نے چینل بدلا کہیں اور چلے, کیا گزر رہی, کیا ہمارے ان کی ہمارے لیے ہماری کیا ڈیوٹیز ہے ٹوارڈز دیم. میں پورا ٹاپک کیا پوری مجلس بھی اس پہ نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں, مسلسل ایسے واقعات ہیں, خالی ریمائنڈر. رسول اللہ مکے کی ایک گلی سے جا رہے ہیں, دیکھا, اور یہ زمانہ ہے اسلام کی ارلی ہسٹری, پورا مکہ رسول کے اگینسٹ, دیکھا کہ بہت ہی بوڑھی عورت پانی کی مشک اٹھا کر بڑی مشکل سے چل کے اپنے گھر کی طرف جا رہی, پانی کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا, پانی کی مشک اٹھانا آسان کام نہیں. کربلا کے اس شیر کو یاد کرے کہ جس کے بازو کٹے تو دانتوں سے اس نے پانی کی مشک کو دبایا, خالی مسائے بات سنتے لیکن اب بات کی طاقت کا اندازہ کرے, پانی کتنا ہیوی چیز, آپ کو ایک چھ بوٹل کا کارٹن اٹھانا پڑے دونوں ہاتھوں سے آپ تھک جائیں, خالی چھ بوٹل پانی کی بھری مشک. یہ عورت پانی کی مشک اٹھا کے جا رہی, اس ایج میں اتنی کمزوری کے ساتھ پانی کی مشک, دیٹ مینس اس کے گھر میں مرد تو مرد کوئی جوان عورت بھی نہیں, ورنہ اتنا محنت کا کام اسے نہ کرنا پڑتا. رسول اللہ آگے بڑھتے, پانی کی مشک اٹھاتے, پیغمبر کی ایج بھی اراؤنڈ 45, اور یہ پانی کی مشک اٹھا کے اس کے گھر میں لے جاتے. اور جب وہ عورت حیرت کے ساتھ کہتی کہ تم نے میری مدد کیوں کی, مکے کے کسی جاننے والے میرے کسی ریلیٹو میری کسی نیبر کسی نے میری ہیلپ نہیں کی, تو پیغمبر فرماتے ہیں جو ریلیجن میں لے کے آیا ہوں, جو میسج آف اللہ میں لے کے آیا ہوں, اس کی پہلی کنڈیشن یہ کہ مستضعفین کی مدد کرنا, جو لوگ معاشرے میں ویک جو لوگ معاشرے میں کمزور ہیں ان کی مدد کرنا. یہ کوئی مومنہ نہیں, کوئی نمازی نہیں, کوئی روزے دار نہیں ہے, کوئی پرہیزگار نہیں ہے, کوئی شریعت کو ماننے والی نہیں ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, کافر ہے, مشرک ہے, 360 بتوں کے آگے پیشانی جھکانے والی, مگر ہے تو کمزور. اور کائنات کا سب سے بڑا آدمی کائنات کے سب سے برے عقیدے والے کی مدد کر رہا, کائنات کا سب سے برا عقیدہ ہے شرک, کفر برداشت ہو جائے گا, شرک اس سے بھی برا. کائنات کا سب سے اچھا انسان, دا بیسٹ پرسنالٹی ان دا یونیورس, وہ ہیلپ کر رہی ہے اس آدمی کی جس کے پاس کائنات کا سب سے بڑا عقیدہ مگر کمزور ہے. اور آج اگر ہماری اور آپ کی طرح سے اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں, تو ہم اپنے ایک وقت کے ٹی وی کا پروگرام بھی نہیں چھوڑ سکتے, اپنے ایک وقت کی کاپی بھی نہیں چھوڑ سکتے, اپنے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں چھوڑ سکتے, وہ غم دکھ صدمہ چھوڑے ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے, یہ انسان مر رہا ہے انسان. کیونکہ میرے ٹاپک میں آگے چل کر یہ ہے, ہیومینٹی کسے کہتے ہیں, ہیومن رائٹ کسے کہتے ہیں. آواز لگانا بہت آسان ہے لیکن ایسے موقعوں پہ پتا چلتا ہے ہیومینٹی کہاں پہ, کون ہیلپ کر رہا, کون مدد کر رہا. ایٹ لیسٹ آپ منزل دعا میں تو ان کو یاد رکھیں, روٹین والی دعا نہیں کہ نماز کے بعد کہا کہ خدا ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے آپ نے کہا امین, روٹین دعا نہیں کہ مجلس کے بعد آ گیا کہ اللہ ان کی مدد کرے آپ نے کہا امین, دل کی گہرائی. اور یہاں پہ میں آخری بات کہہ کے اپنے اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں, بلکہ یہ بھی میرے ٹاپک کا پارٹ ہے, واٹ از اسلام. یہ ان بٹوین قرآن کی وہ تین آیتیں اور آقا اور غلام کا یہ سمپل واقعہ ہے, اس کے بیچ میں اسلام کی ڈیفینیشن آئی. اور یاد رکھیے گا لفظ عربی کا ایک لفظ ہے مستضعفین, جو قرآن کی ٹرمینالوجی, قرآن کا لفظ کمزور, ان کی مدد. دعائے جوشن صغیر آج کل مومنین کرام کو وہ بھی اسی لبنان کے جہاد کی وجہ سے پتا چل گئی, مگر ایک اور دعا ہے اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں مومنین سے کہ اگر اسے روزانہ نہ پڑھ سکے تو ایٹ لیسٹ ایسے کرائسس کے زمانے میں کم از کم ایک بار اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے گا. دعا کا نمبر مجھے اس وقت یاد نہیں, صحیفہ کاملہ کھولیے گا اور جو لسٹ آف کانٹیکٹس ہے یا لسٹ آف دعاز ہے اس میں دیکھیے گا چوتھے امام کی وہ دعا جو سرحدوں کے مجاہدین کے لیے امام نے ارشاد فرمائی. دعا کا ٹرانسلیشن پڑھیے گا. کیا الفاظ ہے امام کے, کیا میسج ہے امام کا, اور کیا اسٹریٹجی امام بتا رہے ہیں ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے. بہت امپورٹنٹ دعا, یہ منیمم حق ہے جو آپ ان مظلوم مسلمانوں کا ادا کریں, کیونکہ اسلام اسی کا نام. اور جب اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر کمزور کی مدد کرنا واجب ہے, تمہاری ذمہ داری ہے, تو اگر کسی کے اپنے پیرنٹس کمزور ہوں, جب اتنی دور کے کمزور کی مدد کرنا ہے, مکے کی ایک ایسی مشرقہ جو رسول خدا کو پہچانتی بھی نہیں ہے, پیغمبر کسی ان نون فیملی کے نہیں ہے, یعنی اسلام سے پہلے بھی پیغمبر کو لوگ جانتے تھے, اور اسپیشلی جب پیغمبر کی شادی خدیجہ طاہرہ سے ہوئی, یہ بہت یونیک قسم کا واقعہ تھا مکے کے اندر. خدیجہ طاہرہ مکے کی سب سے زیادہ مالدار عورت, جس نے بڑے بڑے بلینر کے رشتے ٹھکرا دیے, انہوں نے اگر اس یتیم سے شادی کی تو ہر ایک کے دل میں یہ سسپنس کا خیال آیا کہ یہ ہے کون. اور آپ کو معلوم ہے کہ شادی کے موقع پر مردوں سے زیادہ عورتوں کے دل میں یہ خیال آتا, جس سے شادی ہوئی ہے اس کی وہ کون, یہ عورت جس کی رسول خدا مدد کر رہے, یہ ایجڈ عورت, جوان عورت نہیں, کہ کہا جائے کہ اس زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی. خدیجہ کی شادی کے موقع پہ جوان تھی, پھر بھی اسے نہیں پتا محمد کون, پہلی بار رسول کا فیس دیکھا, پیغمبر سے اتنا دور ہے, اور عقیدے کے اعتبار سے بھی, ریلیشن کے اعتبار سے بھی, ہاں اللہ کا رسول, ایک اللہ کے ماننے والے کا ایک اللہ کا نمائندہ کا 360 بتوں کو ماننے والی, عقیدے کے اعتبار سے بھی رسول سے دور ہے, اور جغرافیائی اعتبار سے بھی, مگر پیغمبر اس کی بھی ہیلپ کرتے ہیں. تو جو بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے, ہمارا بڑا پرابلم یہ کہ کبھی کبھار ہم سامنے کی چیز بھول جاتے ہیں, بہت دور چلے جاتے ہیں. چنانچہ آئیے آیت کا جسٹ اسٹارٹنگ ترجمہ پڑھا جائے. قل تعالوا اتلوا ما حرم علیکم ربکم, یہ تو آپ نے سن لی, اللہ تشرکوا بہ شیئا, خبردار پہلا میسج اسلام کا ہے شرک نہ کرنا, اور دوسرا اس کے ساتھ ہے وہ بالوالدین احسانا. اسلام کا انٹروڈکشن رسول اللہ کی زبانی, ابھی اسلام نازل ہو رہا, جو آگے پوچھتا ہے کیا ہے محمد عبداللہ کے یتیم بیٹے کیا پیغام لے کے آیا ہے. کل تو آپ نے سنا اسد ابن زرارہ کا واقعہ, لیکن جس نے یہ سوال کیا, پہلا میسج ہے شرک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرتے رہنا. اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون ہے والدین. معصوم کی حدیث آپ نے سنی ہے نا, کہ میں نے ایمان نے کہا خبردار کبھی باپ یا ماں کے دل کو نہ دکھانا. میں نے قرآن میں 3 جگہ پہ دیکھا اللہ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا, اللہ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا, اللہ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا, چاہے وہ شرک کی بات ہو اور چاہے وہ ایمان کی بات. یہاں کیا کہا, شرک نہ کرنا مگر والدین کے ساتھ احسان کرنا, اور وہ عبادت والی بات, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا, تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت اسی کی جائے گی احسان والدین کے ساتھ ہوگا. اللہ کی عبادت اور والدین, خبردار شرک نہ کرنا, غیر خدا کو نہ ماننا, مگر والدین کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھتے رہنا. میں ذرا سا, آپ کو ایسا لگے گا میں اپنے ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, نہیں, یہ میرے ٹاپک میں, لیکن اب ہر مجلس کے آخر میں بات تھوڑی انکمپلیٹ ہوگی جو نیکسٹ مجلس میں مکمل ہوگی. کل کا مسئلہ تو یہ تھا کہ کل اتنی لیندی روایت تھی, اسے بیچ میں میں روک نہیں سکتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اسی آزاداری کی یونٹی کی وجہ سے یہاں کی مجلس کے بعد مجھے ایک اور مجلس پڑھنا ہوتی, 2 دن سے میں وہاں لیٹ ہو رہا ہوں. آپ کو ٹائم پورا ملے گا, لیکن پورا ٹائم, زیادہ نہیں. اب آئیے سنیے, آدھی بات آ جائے گی کل کمپلیٹ ہوگی. تھوڑا سا میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, لیکن نہیں یہ میرا ٹاپک. میں بہت چھوٹا طالب علم, لیکن اس ممبر کی خدمت کی وجہ سے دنیا کے ایسے ایسے علاقوں میں جانے کا موقع ملا, اور اتنی ٹریولنگ کا موقع مل رہا کہ بعض بلینر کو بھی اپنی تمام تر دولت کے باوجود یہ چانس نہیں مل پاتا جو مجھ جیسے غریب و فقیر کو مل جاتا ہے خدمت حسینی کی وجہ سے. حسین کا خدمت گزار دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ. تو دنیا بھر میں میں نے ابھی بات ہو رہی تھی راستے میں, آپ حضرات یہاں نیو ایئر شروع ہونے میں تقریباً 3 گھنٹے اور شاید 10 منٹ اگر یہ کلاک صحیح ہے تو اب 3 گھنٹے اور 10 منٹ آسٹریلیا میں نیو ایئر شروع ہوں گے, پرانا بھی ہو گیا. اس وقت وہاں پہ صبح کے تقریباً 8 بجے ہوں گے, لوگ ناشتہ واشتہ کر چکے ہوں گے. اور نیوزی لینڈ میں تو اس وقت 10-11 بج رہے ہیں صبح کے, وہاں سے لے کے یہاں اور یہاں سے لے کے لاس اینجلس تک, اور نارتھ میں سویڈن اور ناروے سے لے کے ساؤتھ کے اندر وہی آپ کے تنزانیہ اور دارالسلام تک ساری دنیا میں گیا. اور ایک کامن مسئلہ ہر جگہ پوچھا جاتا, کامن مسئلہ ہر جگہ پوچھا جاتا, تقلید کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا, خمس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا. مولانا کوئی دعا بتائی کیوں؟ اس لیے کہ ہر جگہ لوگوں کے اپنے اپنے پرابلم, کسی کو صحت کا مسئلہ, کسی کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی, کسی کے بیٹے آؤٹ لائن چلے گئے, کسی کو دشمنوں کا خوف, کسی کو روزی کا مسئلہ, کسی کا بزنس فیل ہو رہا, کسی کے جاب چھوٹ رہے ہیں, کوئی طالب علم ہے وہ اپنے ایگزام میں کامیاب نہیں ہو رہا. پوری دنیا انڈیا اور پاکستان کے ریموٹ ولیجز سے لے کر امریکہ اور کینیڈا کے ان ملکوں تک, میں نے پچھلے سال بھی یعنی لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا اور آج پھر دوہرا دوں, امریکہ اور کینیڈا والے جب آپ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں گاؤں کے رہنے والے, ان کو یورپ بھی گاؤں لگتا ہے, وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگے. تو انڈیا اور پاکستان وہاں کے گاؤں سے لے کے کینیڈا اور امریکہ کے بڑے شہروں تک پرابلم سے کوئی محفوظ نہیں, کسی کو کسی کا ٹائپ کا پرابلم ہے, کسی کو کسی ٹائپ. انڈیا میں آدمی کہتا مولانا کھانے کو روٹی نہیں ہے, پاکستان کے کچھ ٹاؤن میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, دعا بتائیے. اور امریکہ اور انگلینڈ کا آدمی کہتا ہے کھانے کو سب کچھ ہے, صحت نہیں ہے, کچھ کھایا نہیں جاتا, دعا بتائیے کہ ساری چیزیں کھا سکے, اس کا دسترخوان بھرا ہے, اس کی باڈی یا غذا قبول کرنے کو تیار نہیں, اور اس کے پاس اتنی صحت ہے کہ پتھر بھی کھا لے تو وہ ہضم ہو جائے گا, لیکن اس کو کھانے کے بعد پتھر بھی نہیں مل رہا. یہ دنیا اور لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولانا کو دعا بتائی, ہر جگہ کا کامن پرابلم اور دعائیں بھی بتائی جاتی ہیں. لیکن پھر جب میں دوبارہ وہاں جاتا ہوں, جب مجھ جیسا چھوٹا سا اسٹوڈینٹ کہ دعا تعویذ میرا ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہے, اس سے لوگ یہ پوچھتے ہیں, تو واقعا جو متقی اور پرہیزگار علماء جن کی دعا میں اثر ہے, آیت اللہ العظمیٰ آغائے تقیہ بیجت, وہ اپنی جگہ ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے, لیکن اور بھی ہمارے پاس کئی علماء, تو ان دعا بتانے والے علماء کی کیا حالت ہو؟ ہر وقت لوگ, لیکن جب کبھی دوبارہ آتا ہوں لوگ کہتے ہیں مولانا اثر نہیں ہو رہا, مولانا فائدہ نہیں ہوا, حالات ایز اٹ از ہیں, یا بعض لوگ تو کہتے ہیں اور برے ہو گئے. آپ کو اس کا ریزن معلوم؟ ڈاکٹر, چونکہ میں خود ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہوں, بہت پرانا ڈائبٹک پیشنٹ, تو مجھے پتا بعض اوقات ایسا ہوتا ڈاکٹر نے ہر ٹیبلٹ دے دی, ہر دوا لکھ کے دے, انسولین کے انجیکشن, شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی. پوچھتا ہے خیریت تو آخر کیوں نہیں ہو رہی, تم کھاتے کیا ہو؟ ہم نے کہا آپ کی ٹیبلٹ کھاتے ہو, ساتھ میں گلاب جامن کا پورا ڈبا بھی کھاتے, 1 کلو گاجر کا حلوہ کھا رہے, اور اس کے بعد میٹفارمن کی ایک ٹیبلٹ ہے, کیا فائدہ ہوگا, کیا اثر ہوگا؟ دوا میں خرابی نہیں ہے, ڈاکٹر میں خرابی نہیں ہے, لیکن ہر دوا کے لیے اصول کہ اس کے ساتھ جو پریکاشن ہے وہ آپ کو لینا. ڈبل نمونیا ایک آدمی کو اس سنڈے میں جا کے باہر پارک میں وہ بالٹی اور بکر سے نہا کے آیا, اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب اثر نہیں ہو رہا. لوگ احتیاط نہیں کرتے اور ڈاکٹر سے کہتے, اب انگریزی میں تو ٹیبلٹ الگ لفظ ہے لیکن اس کو اردو میں گولی کہتے ہیں, دوا کی گولی. ڈاکٹر صاحب آپ کی گولی میں کوئی اثر نہیں. جب اس نے یہ سنا کہ 1 کلو گاجر کا حلوہ اور گلاب جامن کے 2 ڈبے کھا کے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے گولی میں اثر نہیں, تو کہتا ہے کہ پھر ایک ہی گولی میں اثر ہے, پستول کی گولی, وہ کھا لیجیے بس. یہی مسئلہ دعا کے بارے میں, ہم سورہ واقعہ پڑھتے ہیں روزی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ہم رب زدنی علمن پڑھتے ہیں ہمارا بچہ امتحان میں پاس نہیں ہوتا, ہم سورہ طارق روزانہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں, ہماری بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی. ہم امن یوسیب المستر کی آیت پڑھتے ہیں, بیمار کو شفا نہیں ملتی. تو دعا میں اثر ختم ہو گیا, یا یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ 1 کلو گلاب جامن بھی آپ کے چل رہے ہیں؟ یہ دیکھنا امام کی حدیث کہ جس گھر میں چند چیزیں ہوتی ہیں وہاں کبھی رحمت خدا نہیں آتی. رحمت خدا آتی ہے, اللہ کی رحمت آتی ہے, واپس چلی جاتی ہے. آپ کسی کو بلائیں اور گھر کو اندر سے لوگ کر کے بیٹھ جائیں کہ آئیے آئیے, وہ کیسے آئے گا؟ اللہ کا ماننے والا ہے تو وہ نہیں آئے گا, شیطان دوبارہ دروازہ توڑ کے آ جائے گا, لوگ توڑ کے آ جائے گا. ایک طرف آپ کہتے ہیں امن یجیب المستر, رب زدنی علما, سورہ طارق یہ بہت امپورٹنٹ عمل ہے ان پرابلمس کے لیے, دعائے نعم البدل, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, سورہ واقعہ, نماز شب, جو 70 پرابلم کا سولوشن. مگر دوسری جانے آپ کی اس دعا کے نتیجے میں جب رحمت آتی ہے تو گھر لاک کوشش کرتی ہے آپ کے گھر میں انٹر ہونے کی, کہاں سے انٹر ہو, ساری کھڑکیاں بند, سارے دروازے بند, لاک لگا کے آپ بیٹھے ہوئے. اور کس چیز کا نام ہے لاک؟ ایک حدیث اس مجمع کو معلوم ہے, جو یوں سمجھ ہے شاید وہ لوگ آج یہ حدیث میں بلیو نہ کرے, لیکن آپ کو معلوم کہ روایت یہ ہے جس گھر میں کتا ہوتا وہاں پہ اللہ کی رحمت کبھی نہیں آتی. اب آج یہ سوال بچے کرتے ہیں, کیوں کتا کیوں حرام, کیا خرابی ہے کتے کے اندر؟ لیکن چونکہ یہ مجمع یہ سوال نہیں کرے گا اور ٹائم بھی نہیں ہے میرے پاس, جہاں کتا ہو وہاں رحمت خدا نہیں آتی, یہ اتنی فیمس حدیث ہے. بہت سے لوگ جنہیں موت سے ڈر لگتا تھا وہ اپنے ساتھ کتا لے کے چلتے تھے. اور واقعا ہسٹری میں ایک واقعہ بھی ہے, ہمارے انڈیا اور پاکستان کے ایک بہت ہی عظیم عالم جن کا احترام اور رسپیکٹ نجف اور قم کا حوضہ بھی کرتا, مفتی میر عباس صاحب, ان کا واقعہ ہے نا. یہ ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو اسی کنویں کے اندر ایک بہت ہی متقی اور پرہیزگار آدمی نظر آئے, جو تقوی اور پرہیزگاری کے کچھ سائنز ہیں, ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے, سفید داڑھی ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, چہرے سے بھی لگ رہا ہے کہ بڑا پرہیزگار. ساتھ میں اس کے کتا, 100 سال پہلے 1 میل دور سے کتا نظر آئے تو متقی اور پرہیزگار اپنا راستہ بدل لیتا تھا, اور یہ لے کے چل رہا. مفتی میر عباس صاحب نے پوچھا کہ آخر کس لیے, آپ ایسے تو بڑے ریلیجس لگ رہے ہیں, یہ کتا کس لیے؟ کہا کہ واقعی ساری باتیں ٹھیک ہے, مجھے موت سے بہت ڈر لگتا, اور پیغمبر کی حدیث ہے جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا ہے, تو میں نے اس لیے کتا رکھا ہے کہ ملک الموت میرے قریب نہ آنے پائے. انہوں نے فرمایا لیکن ملک الموت کتے کی روح قبض کرنے تو آئے گا نا, جب اس کے لیے آئے گا آپ کی روح بھی لے جائے گا, ایسا نہ آگے چل کے مکس اپ ہو جائے. جہاں کتے کی روح جانا ہے وہاں آپ کی بھیج دیا, اور جہاں آپ کی جانا تھی وہاں کتے کو بھیج دیا. اصحاب کہف کا کتا تو جنت میں بھی جائے گا. تو خلاصہ یہ کہ اتنی فیمس چیز, مسلمانوں میں مانی ہوئی چیز, کتا جہاں پہ وہاں رحمت نہیں آتی. اسلام نے 4 قسم کے کتے کی پرمیشن دی, مگر وہ بھی شرط ہے گھر سے باہر رکھنا. نمبر 2, جہاں پہ شراب ہو وہاں پہ رحمت نہیں آتی. اور شراب خالی شراب کو نہیں دیتے, کل مسکرین حرام, ہر نشے والی چیز جس میں نشہ ہے وہ حرام, وہ شراب کی کیٹیگری میں آتی. شراب ہو, بھنگ ہو, چرس ہو, ہیروئن ہو, LSD ہو, یا جو نئے نئے نشے بن رہے ہیں. آج ڈرگس کتنا بڑا پرابلم بن چکا دنیا میں, کہیں کہیں تو اپنی کمیونٹی میں ڈرگس کی خرابی آ گئی. والدین کچھ نہیں کر سکتے, کر سب کچھ سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو بڑا مجبور ظاہر کرتے ہیں. جہاں پہ نشے والی کوئی چیز ہو, کلو مسکرین حرام, ہر نشے والی چیز حرام ہے. اس وقت حرام حلال کی بات نہیں, اس وقت بات ہو رہی ہے رحمت نہیں آتی ہے جہاں پہ نشے والی چیز. نمبر 3, جہاں پہ گیملنگ سے ریلیٹڈ کوئی چیز موجود ہو وہاں پہ رحمت خدا نہیں آتی. چاہے وہ کیسینو اور چاہے وہ آپ کا گھر اور چاہے وہ چیس ہو, چاہے وہ کارڈ ہو, چاہے وہ کمپیوٹر کے وہ گیم ہو جو گیملنگ میں استعمال ہوتے ہیں. چیس بھی کمپیوٹر میں موجود اور کارڈ بھی کمپیوٹر میں موجود, اور اس کے علاوہ بھی کہا جہاں پہ جوئے کے آلات ہو وہاں رحمت نہیں آتی. اچھا یہ تین چیزیں تو لوگ آرام آرام سے سن لیتے ہیں, یہاں تک کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کسی کے گھر میں یہ چیز ہے بھی تب بھی وہ مانتا ہے کہ حدیث ہم نے سنی ہے کہ رحمت خدا نہیں آتی. کتا شراب یعنی شراب کا مطلب ہے تمام ڈرگس اور گیملنگ کے تمام آلات, چیس سے لے کے کارڈ سے لے کے کمپیوٹر گیم سے لے کے تمام وہ چیز. مگر چوتھی چیز بھی حدیث میں موجود, یہ نمبر چار, جہاں پر میوزیکل انسٹرومینٹ ہو وہاں پر بھی رحمت خدا نہیں آتی. اب تو ایسے ایسے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے جو کہیں گے میوزک اسلام میں حلال. اور نمبر پانچ, جہاں پہ کوئی بے پردہ عورت ہے جو نامحرم کے سامنے آ رہی, رحمت خدا وہاں پہ نہیں آئے گی. آپ کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے رحمت بھیجی, اے فرشتوں میرا بندہ مومن بہت بیمار ہے اور تڑپ تڑپ کے ایسی دعا کر رہا کہ میری رحمت جوش میں آ رہی ہے, جاؤ اس کے گھر رحمت لے کے آؤ. فرشتے آئے, چاروں طرف سے ادھر سیز ہے, نہ چھت سے آ سکتے ہیں نہ دروازے سے نہ کھڑکی سے, جاؤ فرشتوں. بولا آدمی اپنی اولاد کے لیے بہت پریشان ہے اور ایسی دعا کی ہے, میں اس کا پرابلم سالو کر رہا ہوں. آئے کہاں سے فرشتے, ہر طرف سے تو آپ نے اپنے گھر کو سیل کر کے رکھ دیا. اور پھر کہتے ہیں مولانا مشہور تو بہت ہے سورہ واقعہ رزق کے لیے, لیکن ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ڈائبٹیز کی ٹیبلٹ کے بعد ایک کلو گلاب جامن کیوں کھا رہے ہیں, کہاں کیا ہوگا فائدہ؟ کتے کو گھر سے نکالنا آسان, متقی اور پرہیزگار کے لیے شراب کو بھی گھر سے نکالنا آسان, لیکن بے پردہ اور جو پیغمبر نے حدیث, جو پیغمبر نے اسود کے سامنے قرآن کی تلاوت کی, اس میں یہ بات آ رہی ہے آگے چل. مگر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر کچھ چیزیں ایسی بنائی جو رحمت کو روکنے والی ہیں تو وہ عادل خدا, کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جو رحمت کو کھینچنے اور بلانے والی ہیں, دونوں چیزیں بنائی چوائس آپ کا. اور وہ چیزیں جو رحمت کو روکتی ہیں, کتا شراب گیملنگ میوزیکل انسٹرومینٹ بے پردہ عورت, تو ساتھ میں وہ چیز بھی سنی جو رحمت خدا کو بلاتی. اور سب سے زیادہ جو چیز رحمت خدا کو, یعنی وہ رحمت جو آپ کے گھر کے لیے نہیں ہے, میں اگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ورڈنگ کو مت پکڑیے گا. اللہ نے کہا یہ رحمت جو ہے یہ کھلا جگہ جانا, مگر جب وہ رحمت آپ کے گھر سے ہو کے آگے جا رہی تھی, آپ کے گھر میں رحمت کو ریسیو کرنے والا ایسا انسٹرومینٹ لگا تھا کہ آگے جانے والی رحمت جو ہے وہ پل ہو کے آپ کے گھر میں آ گئی. ایسی بھی چیزیں کہ کسی اور کی رحمت آپ کے گھر میں آ جاتی ہے, البتہ اللہ اس کو محروم نہیں کرتا ہے, پھر دے دیتا, لیکن آپ ڈیزرو نہیں کر رہے تھے رحمت کے, پھر بھی آپ نے اپنے گھر میں کیسی چیز میگنیٹ رکھا, میگنیٹ کے قریب سے کوئی چیز گزرے گی آئرن والی اس کو کھینچ لے گا. اور رحمت خدا کھینچنے والی چیز کا نام ہے پیرنٹس, باپ اور ماں. کیا سمجھا کیا ہے آپ نے باپ اور ماں کو؟ ایک بوجھ, ایک برڈن, ایک لائبلٹی. یہ رحمت خدا آپ کے گھر میں نازل کرنے والی چیز ہے. ہمیں اگر معلوم ہو جائے کہ والدین کتنی رحمت ہمارے گھروں میں لاتے ہیں, خالی حدیث ہم سن لیتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں کا انتقال ہوا تو اللہ نے کہ موسیٰ اب سنبھل کے چلنا, مگر کیوں کہا؟ خود ماں کا وجود کچھ نہیں کہہ رہی, کچھ نہیں بول رہی آپ کے لیے, کوئی دعا بھی نہیں کر رہی, لیکن خالی ماں آپ کے گھر میں ہے, باپ آپ کے گھر میں ہے, ان کا پریزنس اتنی بڑی رحمت لے کے آتا ہوں. اسلام دین رحمت ہے. اسٹارٹ ہوا اللہ تشے کو بے عشیا, خبردار شرک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرتے رہنا. ہم اپنے ہاتھوں سے رحمت کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں, اور رحمت روکنے والی چیزوں کو گھر میں لا کے رکھتے ہیں اور پھر کمپلین اللہ سے کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی، ہمارا پرابلم کیوں سالو نہیں ہو رہا. یاد رکھیے کہ کریڈٹ کرنچ جو بنیادی طور پر ایک اکنامیکل پرابلم، اس کا بھی اگر کوئی سلوشن ہے تو اپنے والدین کی خدمت. اتنے سامنے کی چیز کو بھلا کے بیٹھے پھر کہہ رہے ہیں فلا بینک کرپٹ ہو گئے، فلا آدمی مارگیج پے نہ کر سکا، اس کا گھر چھین لیا گیا، اس کی گاڑی واپس لے لی گئی، یہ پرابلم ہو اپنے ہاتھ سے اپنے پرابلم ہم نے کریٹ کی. والدین اور والدین اتنا زیادہ اپنی اولاد کے لیے رحمت لانے والے ہیں کہ جب مر بھی جاتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کی بک میں بھی جا کے یہ جملہ پڑھیے گا، اور آیت اللہ ہے خوئی کی کتاب میں بھی یہ جملہ، اور آیت اللہ ہے محسن الحکیم کی کتاب میں بھی یہ جملہ، اور آیت اللہ ہے بروجردی کی کتاب میں بھی یہ جملہ، اور امام امت امام خمینی کی کتاب میں بھی یہ جملہ کہ چند وہ جگہ جہاں پہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی، ان میں سے ایک ہے باپ اور ماں کی قبر. باپ اور ماں دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کی قبر رحمت خدا کی جگہ بن گئی. اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو جاؤ اور ماں کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگو. مگر یہ تو میں سائن بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ حیرت کے ساتھ یہ نہ کہیے گا کہ مولانا ہماری ماں تو ابھی زندہ ہے تو ہم کیا کریں، ان کو مار کے ان کی قبر بنایا تھا کہ دعا قبول. اگر ماں زندہ ہے تو اس سے بڑی رحمت آپ کے پاس کیا، بات تو ان کی ہو رہی ہے کہ اگر ماں دنیا میں نہ بھی رہی تو قبر پہ ہاتھ رکھیے اور دعا مانگی، کیونکہ ماں کہیں پر بھی. میں اور جملہ واضح کر دوں اور ختم بات. ماں نعوذ باللہ اگر جہنم کے عذاب میں بھی جل رہی ہو تب بھی اسے اپنی اولاد کی فکر اپنی تکلیف سے زیادہ ہوتی. جب ایک عام اور گناہگار کی ماں اتنا خیال کرتی تو جو معصوم کی ماں ہو، اور معصوم میں بھی اگر حسین جیسا بیٹا ہو اور فاطمہ جیسی ماں ہو. ہر معصوم کی ماں نے اپنے بیٹے سے محبت کی، ام حمیدہ ہے تو ساتویں امام سے، اور نجمہ ہے تو آٹھویں امام سے، اور صدیقہ اور سمانہ اور حدیثہ ہے تو نویں دسویں اور گیارہویں امام سے، اور نرجس ہے تو بارہویں امام سے. لیکن جو محبت فاطمہ نے اپنے لال حسن اور حسین سے کی، جب ایک عام ماں کی اپنی اولاد سے محبت ہے دنیا سے چلی جائے پھر بھی اولاد کو یاد کرتی ہے، تو فاطمہ تو دنیا سے گئی کیا اور دنیا میں رہی کیا. آج جب دو محرم کا سورج ڈوبا تھا اور کربلا میں تین محرم کی تاریکی اور اندھیرا چھایا تھا شبے تین، تو میدان کربلا میں سب سے پہلے زینب نے کس کے وجود کو محسوس کیا تھا؟ پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ 28 رجب کا قافلہ مدینے سے چلا، اور کل میں نے بیان کیا تھا کہ ابھی یہ راستے میں ہے کہ مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آتی ہے. پہلی مجلس آقا حسین نے اپنے سفیر مسلم کی برقرار دی، اور اس کے بعد اب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا. قافلہ جانا کوفہ تھا، بدل کے کربلا گیا. ہر ایک کو پتا ہے کیوں، اور مزید کچھ باتیں کل رات بیان کی جائیں گی جب جناب حور کے مصائب ہوں گے. مگر حور بھی حسین کو کربلا نہیں لے لا رہا، اسے خالی یہ آرڈر ملا ہے حسین کو کوفے نہ آنے دو. راستہ بدلا گئے، اب حور کو بھی نہیں پتا ہمیں کہاں تک جانا ہے، اور حسین کے قافلے میں بھی کسی کو نہیں معلوم کہاں جانا. مگر دو محرم کا دن ختم ہو رہا، جو ابھی ابھی دن ختم ہوا، عصر کا وقت گزر چکا، مغرب کا وقت قریب آ رہا. ایک بار چلتے چلتے حسین کے زلجنا نے ٹھوکر کھائی اور رک گیا. یہ زلجنا وہ ہے کہ اس طرح حسین کے اشاروں پہ عمل کرتا، کہ کیا کوئی غلام آقا کے اشاروں پہ اس طرح چلتا ہوگا. لیکن آج ٹھوکر کھا کے زلجنا رک گیا اور اب جتنا کوشش کی جا رہی ہے زلجنا کو آگے چلانے کی، زلجنا نہیں چلا. حسین نے کہا عباس، عباس انچارج ہے حسین کے قافلے، میری سواری کا جانور بدلو. ایک بار دوسرا گھوڑا لایا گیا، حسین اس پہ بیٹھ کے اسے چلانا چاہتے، یہ بھی آگے نہیں بڑھ رہا. بعض تاریخوں میں لکھا ہے سات گھوڑے ایک ایک کر کے میرے آقا نے بدلے، لیکن آج حسین کی سواری کا کوئی جانور حسین کو یہاں سے آگے لے جانے کو تیار نہیں ہے. میرے آقا نے آخری بار ساتویں گھوڑے سے اتر کے کہا، عباس جاؤ اور جا کے دیکھو کہ اس جگہ کے قریب کوئی قبیلہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا، اگر کوئی قبیلہ ہے تو انہیں بلا کے لاؤ. قریب قبیلہ بنی اسد تھا، انہیں پیغام ملا محمد کا نواسا تمہارے علاقے میں آ گیا. ایک مرتبہ گھبرا کے سارے قبیلے کے مرد وہیں پہ اہل بیت قبیلہ اپنے اپنے گھروں سے نکل کے آئے، آقا حسین کی زیارت کی، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. آقا نے کہا یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے جہاں میرا گھوڑا رک گیا. لوگوں نے کہا آقا ہم اسے نینوا کہتے ہیں. آقا نے کہا نہیں اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا. کسی نے کہا مولا ہم اسے خاضریہ کہتے ہیں. آقا نے کہا نہیں کوئی اور نام بھی ہوگا. کسی نے کہا مولا ہم اسے شط الفرات کہتے ہیں. آقا نے کہا نہیں کوئی اور نام بھی ہوگا. اب سارا قبیلہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگا، مولا ہمیں تو اتنے ہی نام پتا ہے. حسین نے کہا نہیں اس جگہ کا کوئی اور نام ہے، تم میں سب سے بوڑھا کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو ضعیف اپنے گھر میں ہے، اسے بلوایا گیا، لوگ اٹھا کے لائے. حسین نے کہا تم سب سے بوڑھے ہو، تم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا یہ جگہ نینوا تو ہے، غازریہ تو ہے، شط الفرات تو ہے، کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا کہ ہاں ہمارے بزرگ اسے کرب و بلا کہا کرتے تھے. کربلا کا نام سننا ہے؟ حسین نے کہا بس اب ہمارا قافلہ یہی رکے گا، سواریاں بٹھائی جائیں، خیمے لگائے جائیں، اہل عرب کو خیمے میں پہنچایا جائے. اس بوڑھے نے ہاتھ جوڑ دی، آقا مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، آقا یہاں پہ قیام نہ کریں، ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ اگر کوئی نبی یہاں سے گزرا، کوئی مسیح یہاں سے گزرا، کوئی اولاد نبی یہاں سے گزرا، اس کے بدن سے خون ضرور جاری ہوا ہے. یہ کرب و بلا ہے، یہ نبی زادوں کے لیے یہ جگہ راس نہیں آتی. اور حسین سر جھکا کے کہتی کہ تم نے تو خالی سنا ہے اور مجھے پتا ہے یہ کون سی جگہ ہے. ارے میرا اکبر یہی مارا جائے گا، ارے میرا قاسم یہی ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، آئے میرے اصغر کی ننی سے قبر یہی بنے گی. عباس قافلے کو روکا جائے، ایک بار سواریاں بٹھائی گئی، خیمے لگے، سیدانیاں خیموں میں گئی، اور جیسے ہی زینب کبرا خیمے میں گئی، ایک بار گھبرا کی آواز دی، فضا ذرا جاؤ اور میرے بھیا کو بلا کے لاؤ. حسین آئے، زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہ کہاں پہ قیام کیا ہے؟ ارے جب سے میں خیمے میں آئی ہوں کسی بیوی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں. اور حسین سر جھکا کے کہتے زینب کیا تم نے پہچانا نہیں؟ یہ میری اور تیری ماں فاطمہ زہرا ہے جو اس کربلا کی زمین پہ ابھی سے میرا ماتم کر رہی ہے. زینب یہی تو وہ جگہ ہے جہاں کے لیے ماں فاطمہ نے مجھے گرمیوں میں چکی پیس پیس کے پالا ہے. مگر زینب ابھی مجھے ایک فریضہ اور ادا کرنا ہے، پھر میں واپس آتا ہوں. یہ کہہ کہ میرا مولا باہر آیا، سارا قبیلہ بنی اسد جمع ہے. عزاداروں گرمیوں میں ایام عزا آتا ہے تب بھی آپ گرمی برداشت کر کے آتے ہیں، اور برف پڑ رہی ہو اور ایام عزا آتا ہے تب بھی آپ راتوں کو بستر چھوڑ کر اور ہیٹ ایک مکان چھوڑ کے یہاں پہ آتے ہیں. آپ نے اپنا آرام چھوڑ دیا، آپ نے کھانے پینے کا روٹین بدل دیا، آپ سفے عزا پہ آ کے بیٹھے، لیکن آپ نے اتنا خیال آقا کا نہ کیا جتنا آقا نے آپ کا خیال کیا. کیونکہ جیسے ہی حسین زینب کے خیمے سے باہر آئے، بنی اسد کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. سردار بنی اسد گھبرا گئے، آقا آپ ہمارے مہمان، دو دن چار دن ہفتہ دس دن جتنے دن آپ کا چاہے اس زمین پہ ہمارے مہمان بن کے رہیے. حسین نے کہا لیکن اے بنی اسد والوں اب تو ہمیں قیامت تک یہی پہ رہنا ہے، ہم اس زمین سے حسین کو واپس نہیں جانا ہے، یہ زمین ہم خریدیں گے. اور جو مارکیٹ ویلیو ہے اسی کے حساب سے خریدیں گے, مگر دو ہماری شرطیں, اور پہلی شرط یہ ہے کہ قیامت تک جب میرا کوئی زائر آئے, کوئی سوار آئے, تو اسے میرا مہمان بنا کے یہاں پہ رکھنا اور کہنا اے حسین کے زائر, آقا حسین نے کربلا پہنچ کر سب سے پہلے تمہیں یاد کیا ہے, میرے زوار آئیں گے ان کا خیال کرنا اور انہیں میرا مہمان بنانا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب لشکر یزید چلا جائے, ہم مارے جائیں اور ہمارے لاشیں جلدی ریتی پہ پڑے ہو, تو ہمارے لاشوں کو آ کے دفن کر جانا. جیسے ہی یہ شرط لگائی, عزادارو آج بھی اگر آپ عاشور کو کربلا جائیے, آج بھی آپ عاشور کو کربلا جائیے, سہ پہر کا وقت آتا ہے, کفن پہنے ہوئے ایک دستہ, کندھوں پہ بیلچا رکھ کے ایک دستہ آقا کے حرم میں آتا ہے اور آواز لگاتا ہے, آقا آپ نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ لیا تھا ہم بنی اسد کے نوجوان آپ کے لاشیں دفن کرنے آ رہے ہیں, مگر آقا نے خالی مردوں سے وعدہ نہ لیا, عورتوں کو بلا کے ان سے وعدہ لیا, آخر میں بچوں کو بلایا, عجیب جملہ کہا, کہا کہ اے بچوں اگر تمہارے والدین لشکر یزید کے گھر سے باہر نہ نکلے تو ایک وعدہ کرو, اور وہ یہ کہ کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آؤ گے اور اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں میں مٹی لے کر میرے لاشوں پہ ڈال دو گے. ارے لاشیں دفن نہ ہو, تھوڑی سی مٹی تو پڑ جائے. عزادارو آخری جملہ سنو, میرا دل چاہتا ہے میں اپنے مظلوم آقا سجاد کو بلاؤ, آقا سجاد آپ کے بابا نے بچوں سے وعدہ لیا تھا تھوڑی سی مٹی ڈال جانا, ارے جب آپ کربلا سے چلے تو اگر بابا کو دفن نہ کر سکے تھے تھوڑی سی مٹی ڈال دیتے. عزادارو معلوم ہے آپ کا چوتھا امام کیا جواب دے گا؟ ارے آپ کا چوتھا امام اپنے دونوں ہاتھ دکھائے گا اور کہے گا ارے وہ بیٹا جس کے گلے میں توک ہو, پاؤں میں بیڑی ہو, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو, ایک مٹھی خاک بھی ڈالے تو کیسے ڈالے. لعنت اللہ علی آبائہم اجمعین. پروردگارا میرے مظلوم آقا حسین اور میرے مظلوم امام سید ساجدین کے مصائب کا واسطہ, دنیا بھر میں جہاں جہاں صاحبان ایمان اور مسلمان, ان سب کو ظالموں کے ہر قسم کے ظلم اور شر و ستم سے محفوظ فرماؤ, اس مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کی ہر پریشانی کو دور فرماؤ, ادائے امام میں آنسو بہانے والوں کے آنسوؤں کا واسطہ ان کی تمام دعائیں اور حاجتیں پوری فرماؤ, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنے آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرماؤ. ماتم حسین,